الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق اجمعين والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الافاق باحمد وفي الارض بأهل القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادنا الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أشهد أنك كنت نوراً في الأسباب الشامخة والأرحام المطهرة ولم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من كل المات ثيابها السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم. إدراك الرب شيء واسع صلى الله عليه وسلم. بہت سارے لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے چونکہ ان لوگوں کو یقین ہے کہ جو مجلس حسین میں دعا ہوتی ہے وہ دعا حسین کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور حسین علی کی محفل اور مجلس میں جو آپ درود بھیجتے ہیں اس کی برکتیں کتنی ہیں کہ جس حاجت کے لیے آپ درود بھیجتے ہیں وہ حاجات قبول ہوتی ہے اس لیے تمام ان ملتمسین دعا کی حاجات کی قبولیت کے لیے اور آپ کی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے تین دفعہ صلوات جامع کو منوا لے اہل البیت کا سب سے بڑا امتیاز جو اس مکتب کو دوسرے تمام مکاتب سے جدا الگ اور بالکل دوسروں کے سامنے یکتا کر کے پیش کرتا ہے وہ اس مکتب کے امامت اور ولایت کا نظریہ ہے یہ جو امامت اور ولایت کا نظریہ ہے یہ نظریہ ظاہر ہے ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا دیا ہوا نظریہ ہے, اور اسی قرآنی نظریے کے تحت جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے حاکم کو ولی خدا ہونا چاہیے, تو ولی خدا کے لیے ہم ان شرائط کے بھی قائل ہیں جن کا ہونا ہی اس حاکم کے جواز کا باعث ہے, اور اگر وہ شرائط نہ ہو تو حکومت کا جواز خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا اختلاف دوسرے اسلامی مکاتب سے, مسلمان مکاتب سے اسی جگہ سے آغاز ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے پر حاکمیت کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. اللہ نے ہر انسان کو اور ہر معاشرے کو آزاد پیدا کیا ہے. چونکہ آزاد پیدا کیا ہے اس لیے انسان کو, انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا بندہ بنانے کی اجازت نہیں دی. اس لیے کہا کہ انسان آزاد ہے, کسی اور بندے کے سامنے وہ جھکیں گے نہیں, بلکہ اگر جھکیں گے تو صرف اور صرف اس کے سامنے جھکیں گے جس نے اس انسان کو بنایا ہے. جب انسان اس عقیدے اور آئیڈیالوجی کے تحت رب کے سامنے جھکنے کا عہد کرتا ہے تو پھر قوانین بھی انہی کو وہ مانے گا جو اس رب کی طرف سے آئیں گے, نہ رب کے بندے کی طرف سے. لہذا نظام بھی وہی نظام قابل قبول ہوگا جو اس رب کی طرف سے آتا ہے, نہ اللہ کے بندوں کی جانب سے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جن ہستیوں کو ولایت عطا کی اور ہمیں ان کی ولایت کو فالو کرنے کا حکم دیا, ان ہستیوں کی ولایت اور اللہ کی ولایت میں فرق اور فاصلہ کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو صرف اتنا کہ یہ ولایت اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے اور اللہ کی ولایت اس کی ذاتی ولایت ہے. اس فرق کے ساتھ اللہ کی ولایت اس کی ذاتی ولایت ہے, رسول کی ولایت اللہ کی طرف سے دی گئی ولایت ہے, اور رسول کے بعد اولی الامر کی ولایت رسول کی طرف سے اعلان کا مرہون منت ہے. لہذا اولی الامر وہی ہوگا جس کی ولایت پر مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی. جس پر مہر نبوت نہ ہو, جس کو نبی کی تائید حاصل نہ ہو, وہ ولی نہیں بن سکتا اگرچہ مسند پر بیٹھ جائے. مکتب تشیع کا یہ امتیاز ہے. اسی امتیاز کے تحت مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچنے کا ذریعہ اپنے رسول کو قرار دیا ہے, اور جس رسول کو اللہ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے اس رسول کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں, اب وہ شرائط ایسی ہیں کہ ہر شخص اس مسند کا دعویٰ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ باقیوں سے اس کو جدا اور ممتاز ہونا چاہیے. وہ خصوصیات کیا ہیں؟ وہ خصوصیات یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں نہ بخل سے کام لے اور نہ ہی کسی طرح کی ملاوٹ کرے, بلکہ وہ جو کچھ بھی کہے اس کی طرف سے کہے, جو کچھ بھی کرے اس کی طرف سے کرے. وہ اس حد تک اللہ کی ذات, اللہ کے ارادے, اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت میں, اللہ کی خواہش میں مستغرق ہو, غرق ہو جائے کہ اس کی ذات تو سامنے ہو لیکن اس کا اپنا अपना इरादा कोई ना हो, जो उसका इरादा हो वो वही हो जो अल्लाह का इरादा है, उसको हम कहते हैं ये नबी है और अल्लाह की तरफ से मबऊस शुदा नबी है। जो नबी जो रसूल अल्लाह की जात और अल्लाह के इरादों में इस हद तक ढल जाए उस नबी के बारे में अल्लाह कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। ये वो नबी है जिसका देखना मेरा देखना है, जिसका बोलना मेरा बोलना है, जिसका खामोश रहना मेरा खामोश रहना है, जिसका ऐलान करना मेरा ऐलान करना है, वो मेरे इरादों के इस तरह से ताबे है कि जहां मेरा इरादा न हो वहां पर वो भी कुछ नहीं करता। आपके ऊपर पंखे चल रहे हैं, पंखों के पर घूम रहे हैं, पीछे से जैसे ही करंट का सिलसिला रुक जाता है पंखा भी रुक जाता है। क्यों? इसलिए कि उसकी हरकत उस करंट के मरहूने मिन्नत है। आप समझते हैं अल्लाह का जो नबी होता है वो नबी इसलिए मासूम होना चाहिए कि उसके कलाम पर कोई शक न कर सके। अगर वो मासूम ना हो तो उसके कलाम पे शक होगा, हो सकता है उसने अपनी तरफ से कोई चीज मिला दी हो। वो अल्लाह के इरादों में इसलिए उसको मुस्तगरब होना चाहिए कि हो सकता है किसी वक्त अपनी ख्वाहिशे नफ्स की बुनियाद पर कोई ऐसी बात न कर दे जो अल्लाह की ख्वाहिश ना हो। अगर ऐसा होगा तो फिर अल्लाह का पैगाम नहीं होगा, वो उस शख्स का पैगाम होगा। हमने उस शख्सियत और हस्ती को इसलिए माना कि अल्लाह ने उसको बनाया और भेजा। बना जमाने में बड़े अच्छे अच्छे लोग बहुत सारे हैं, हम उसको अल्लाह के हवाले से हुज्जत नहीं मानते, लेकिन हुज्जत किसको मानते हैं? जिसको अल्लाह अपनी तरफ से दलील और हुज्जत करार दे। यही वजह है कि जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं और कुरान कहता है इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसके बाद कहता है वरसूलुहु, और अल्लाह का रसूल है, वल्लज़ीना आमनु, और वो ईमान लाने वाला या वो अहले ईमान है जो अल्लज़ी जो ये काम करता है कि क्या करता है, नमाज कायम करता है, युकीमुन सलात, और नमाज के कायम करने के साथ साथ एक और काम करता है वो युतून ज़कात वहुम राकिऊन, ज़कात वो रुकू की हालत में नमाज कायम करता है, नमाज पढ़ते हुए रुकू की हालत में अल्लाह के बंदे को अल्लाह के नाम पर ज़कात देता है, और वो पूरी तारीख मुत्तफिक है अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात है। थोड़ा सा सोचिए, बाद लोग कहते हैं कुरान में अली का नाम क्यों नहीं है, अगरचे 300 आयात पर शिया और सुन्नी का इत्तेफाक है, 300 आयात पर कि अमीरुल मोमिनीन की शान में नाजिल हुई आयात है। लेकिन कुछ लोग एतराज करते हैं कि अगर इतना अहम था तो फिर अल्लाह ने अली का नाम कुरान में क्यों नहीं लिखा। जरा माजी की किताबों को देखिए, माजी की किताबों में हेर फेर और तब्दीलियां किसने की? उसी नबी की उम्मत ने। क्यों की? इसलिए कि उन आयात में मौजूद बाज बातें ऐसी थी जिनको अगर वो तब्दील न करते तो इनकी दाद न करती। यही वजह थी कि वो सारी की सारी किताबें जो आसमान से आई अल्लाह की तरफ से आई, वो सारी की सारी किताबें मुहर्रफ करार पाई, उनमें तहरीफ हुई, तब्दीली हुई और उसकी रूह बिगड़ गई, शक्ल बिगड़ गई। اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب کے طور پر قیامت جس کلام کو نازل فرمایا اس کلام کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ اس کلام کی حفاظت میں کروں گا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور باقی کتابوں کی طرح سے اس میں تبدیلی ہونے نہیں دیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اب یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ کیا حفاظت کے لیے کسی ہستی کو ڈنڈا لے کر آنا پڑے گا، ایک نسخہ اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑے گا، جو اس میں تبدیلی کرنا چاہے اس کے سر میں ڈنڈا مارنا پڑے گا؟ نہیں، اس طرح سے کوئی انسانی کاروان آگے نہیں چل سکتا۔ پھر کیا کریں؟ آیات اور احکام خداوندی کو اس طرح سے بیان کریں کہ جو پڑھنے والا شخص ہے اگر اس کے دل میں روشنی ہے تو اس میں سے اللہ کے منشا اور مشیت کا استخراج کر سکے، اگر دل میں روشنی ہے تو یہاں پر وہ رک جائے، وہاں پر صاحب کتاب سے پوچھ سکے کہ آپ بتائیے قرآن آپ پر اترا ہے، آپ اس آیت کا کیا معنی بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو۔ لیکن اگر اللہ قرآن میں علی کا نام لیتا تو جو حالت احادیث کی ہوئی اس سے بدتر حالت قرآن کی کر دیتے، اسے بدتر حالت۔ مکتب اہل بیت اور مکتب اہل سنت دو مکاتب اسلام کے بڑے مکاتب ہیں۔ یہاں پر مکتب اہل بیت میں قرآن کریم کے بعد احادیث کے لیے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث لی جاتی ہے تاکہ قرآن کو سمجھا جا سکے، مکتب اہل سنت میں صحابہ کرام سے احادیث لی جاتی ہے تاکہ اسلام کو سمجھا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دو مکاتب کے منابع حدیث ہیں قرآن کے بعد، خود قرآن کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو ہدایت کے سر چشمے سے فیض یاب فرمایا تو کیا فرمایا؟ جہاں پر تمہیں قرآن کے حوالے سے مشکل ہو صحابہ سے پوچھو یا اہل بیت سے پوچھو، کیا کہا؟ جتنی بھی روایات اہل سنت کے ہاں موجود ہیں، میں تشیع کی بات نہیں کر رہا، تشیع کے ہاں تو مسلم و ثبوت ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ہی یہی، لیکن خود اہل سنت کے ہاں ان روایات کی کوئی کمی نہیں ہے جہاں پر کہا کہ اہل البیت سے روایات دو، اہل البیت کو تھامو، اہل البیت سے پوچھو، قرآن کے ناسخ اور منسوخ، متشابہ اور محکم اور دیگر وہ تمام امور یا وہ تمام مقامات جہاں پر تمہارا فہم اس کی سمجھ سے عاجز ہو وہاں پر رجوع ان کی طرف کرو جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان علم ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جہاں پر تم نہیں جانتے وہاں پر اہل الذکر پوچھو، اور اہل الذکر کون ہے؟ وہ جن سے صحابہ پوچھے۔ پوری صحابہ کی تاریخ دیکھ لیجیے، اسلام کی تاریخ دیکھ لیجیے، کس سے؟ تمام کے تمام صحابہ بلا استثناء پوچھا کرتے تھے علی ابن ابی طالب۔ میں ان ابحاث میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ٹائم کم ہے۔ چونکہ مکتب تشیع اس بنیاد پر قائم ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میں اولی الامر کا تعین اللہ کے حکم سے رسول نے کرنا ہے، اور جب رسول نے تعین کر دیا تو پھر اولی الامر کی اتباع اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے اللہ کے رسول کی اتباع واجب ہے۔ اب یہاں پر لوگ پھنس گئے، کیسے پھنس گئے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم نے چونکہ کم از کم چار مقامات پہ بالکل وضاحت کے ساتھ اور کھل کر علی کی ولایت و امامت کا اعلان کیا ہے، اور آخری دفعہ قدیر ہے، اس لیے علی واجب الاتباع ہے، ان کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرنا اور اللہ کی طرف سے حکم سمجھ کر کرنا یہ غلط ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ البتہ اس میں اہل سنت بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے, وہ یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے, اور بات درست ہے کہ انہوں نے بنایا ہے. لیکن علی کو امام ہم نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا ہے. فرق یہ ہے, خلافت کی تقسیم یا مسئلہ جو صدیقہ میں پیش آیا اس میں یہی دو طرز آئے تفکر ہیں. اسی طرز تفکر کی بنیاد پر یہ 1400 سال گزرے ہیں. اب ذرا ان 1400 سالوں میں دیکھیں مکتب تشیع باقی مکاتب کی طرف سے, باقی مکاتب کی طرح سے صرف نماز روزے اور چند احکام پر عمل درآمد کرنے کے بعد باقی چیزوں سے چشم پوشی کا نام نہیں ہے. مکتب تشیع ایک جامع دین ہے اور اس کا ایک جامع پیغام ہے. اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے مسلمان اور ہوتا ہے, اسلام اور ہے. اسلام ان افراد کا نام ہے جنہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا. مسلمان ان افراد کا نام ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا. لیکن کیا اسلام کو قبول کیا؟ اسلام ایک نظریہ ہے اور جامع نظریہ ہے. داخل ہونے کا رستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, لیکن اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرنا پڑتا ہے, تب جا کر ایک شخص مسلمان بنتا ہے. ورنہ عام معاشرہ مسلمان کہلاتا ضرور ہے لیکن اسلام کی صرف بو سوکھتا ہے, اسلام کی روح سے ناآشنا ہوتا ہے, جیسے آج کا معاشرہ بھی ہے. اس معاشرے کے اندر جب ہم مکتب اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو مکتب اہل البیت ایک ایسے جامع پروگرام اور منصوبے کا نام ہے جس کے پیش نظر بنی نوع آدم کی تقدیر بدلنا اور زمین کے اوپر بنی نوع آدم کو ان تمام سہولتوں سے جو انہیں عزت دے, جو شرف دے, جو سربلندی دے, جو وقار دے, جو ان کی غیرت کی حفاظت کرے, جو ان کی ناموس کی حفاظت کرے, جو ان کو امن پہنچائے, جو ان کو فساد سے بچائے, جو ان کو ایسا معاشرہ فراہم کر دے جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ یا وہ افراد یا وہ انسانوں کا گروہ انسانیت کے اس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے کہ فرشتے اس کو دیکھیں تو ناز کریں کہ ہاں یہ وہ انسان ہے جس کی خاطر اللہ نے باقی مخلوقات کو خلق کیا ہے. مرتبہ تشیع اس جامع پروگرام کا نام ہے. اسی لیے مرتبہ تشیع میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, شادی کریں, بچے پیدا کریں, دولت جمع کریں, مر جائیں, بات ختم ہو گئی. نہیں, یہ نہیں ہے مطلب, یہ نہیں ہے. مکتب تشیع میں آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک کے لیے پیغام بھی ہے, پروگرام بھی ہے. اور اس پروگرام کے تحت آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دو اصول رہیں. میں کل کسی جیپنیز مفکر کی بات پڑھ رہا تھا, مجھے ہنسی بھی آئی کہ جو بات اس جیپنیز کو سمجھ آئی ہمارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی, حتیٰ بہت سارے شیعوں کو بھی سمجھ نہیں آئی. کہنے لگا میں نے اسلام کے مختلف مکاتب فکر کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد جب میں تشیع تک پہنچا مکتب اہل البیت تک تو میں نے دیکھا ان کے ہاں دو بڑے بنیادی اصول ہیں. ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کربلا کو اپنے لیے معاشرے کا رول ماڈل بناؤ اور اس طرح سے جیو جس طرح سے کربلا والے جیے, ایک اصول کا یہ. اور دوسرا پورے انسانی معاشرے کو اس بلند ترین مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ کے اس ولی کا انتظار کرو اور اس انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھنا بلکہ معاشرے کی اصلاح کی جد و جہد میں وہاں تک پہنچ جاؤ کہ معاشرے میں موجود کیپیسٹی سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اپنے اس مصلح اعظم کی آمد کی راہیں ہموار کر دو تاکہ جب وہ آئے تو پورے انسانی معاشرے کی تقدیر بدل دے. میں نے جیپنیز مفکر کی یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بات باقی مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی, خود تشیع کے باقی افراد کو کیوں نہیں
سمجھ آئی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں اس میں یہ خصوصیت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے اس مکتب میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا نظریہ سب سے زیادہ اہم ہے. آپ کا نظریہ,
حتیٰ آپ کے والدین سے بھی زیادہ آپ کا نظریہ اہم ہے, آپ کے بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ کا نظریہ اہم ہے, آپ کی اپنی زندگی سے بھی زیادہ آپ کا نظریہ اہم ہے, آپ کی مال و متاع سے بھی زیادہ آپ کا نظریہ اہم ہے. آپ جب انسانی معاشرے میں بستے ہیں تو اس انسانی معاشرے میں بستے کے لیے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر قربان کر رہے ہوتے ہیں. آپ پوری زندگی محنت کرتے ہیں پیسہ کمائیں, پیسہ کماتے ہیں زندگی کی آسائشات حاصل کرنے کے لیے. ان آسائشات تک جب پہنچتے ہیں تو پھر اگر آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو تو پھر ان آسائشات کو قربان کر دیتے ہیں. جب آپ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ مریض ہو جائیں گے, چینی نہ کھائیں, چینی آپ کو پسند ہے چھوڑ دیتے ہیں, تیل استعمال نہ کریں آپ کو پسند ہے آپ استعمال نہیں کرتے, وہ آپ سے کہتا ہے آپ ایکسرسائز کریں, آرام سے نہ بیٹھیں, آپ کو آرام پسند ہے لیکن جسم کو مشقت میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے, ہر چیز کو دوسری چیز پر آپ قربان کرتے ہیں. اور جہاں پر پیسہ دے کر صحت خریدنا ہو وہاں پر آپ پیسہ دیتے ہیں صحت کے حصول کے لیے, جد و جہد کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے آپ سے کہا جاتا ہے اپنی جان قربان کر دو. جان قربان کہاں پر آپ کرتے ہیں؟ جہاں پر نظریے کی بات ہوتی ہے. نظریے کے لیے پھر پیسوں کی بنیاد پر آپ سودا نہیں کرتے. نظریہ جب سامنے آئے تو نظریہ بچانے کے اور جان بچانے کے درمیان آپ جان کا انتخاب نہیں کرتے, نظریے کا انتخاب کرتے ہیں. اس کی اساس کیا ہے؟ ائمہ اہل البیت کی تعلیمات. ہم سب جانتے ہیں, ہم سب مانتے ہیں کہ نبی کریم باعث تخلیق کائنات ہیں, ایسا ہی ہے؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ کسی کو شک؟ ہم ائمہ اہل البیت کو نبی کریم کا حصہ سمجھتے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں. لہذا یہ ساری ہستیاں باعث تخلیق عالم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے کائنات کو خلق کیا ہے اور ان کے ذریعے سے روزی دیتا ہے. اور آج بھی ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ حسین کی برکت ہے, بلا کی برکت ہے, ان ہستیوں کی برکت ہے, ان کے دسترخوان کے جو بچے کچے امور ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں, چونکہ ہم ان کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں. اب ذرا غور کریں خود ان ہستیوں کے حوالے سے. نبی کریم کے بعد حضرت زہرا تشریف لائی, حضرت زہرا کے بعد امیر المومنین کی باری آئی, وہ شہید ہوئے, ان کے بعد امام حسن, پھر امام حسین, امام حسن تک, امام حسن آج پڑھتے ہیں میں, وہ ہستیاں جو خود باعث تخلیق کائنات ہیں, وہ ہستیاں سب کی سب جتنے بھی آئی مائیں نبی کریم کے علاوہ, اگرچہ روایات نبی کریم کے حوالے سے بھی ہیں کہ ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے, یہ روایات ہیں, لیکن ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑتے. ابھی آتے ہیں ادھر کہ امیر المومنین سے لے کر امام حسن العسکری تک تمام ائمہ اپنی طبیعی موت مرے یا پھر جامع شہادت نوش کر کے گئے. جی سب نے جامع شہادت نوش کیا, سب نے بلا استثناء. کس کے لیے؟ اپنے لیے یا اپنے دین کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے دین کے لیے. عملی زندگی ہے نا یہ, اپنے دین کے لیے. تو بتائیے دین قیمتی ہے یا علی قیمتی ہے؟ دین قیمتی ہے یا امام حسن قیمتی ہیں؟ دین قیمتی ہیں یا امام حسین قیمتی ہیں؟ ان کا عمل بتاتا ہے کہ ہم قربان ہو دین قربان نہ ہو. ان کا عمل بتاتا ہے کہ میرا ربی سے روکنے کے لیے اگر میں اپنی گردن کٹا دوں تو منظور ہے, لیکن اسلام کا کی گردن نہیں کٹنی چاہیے. ان کا عمل بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ان تمام چیزوں, ان تمام ہستیوں سے زیادہ قیمتی ہے, اس لیے ان ہستیوں نے اپنی جانیں دی, دین پر آنچ نہ آنے دیا. اس کا مطلب ہے کہ دین کے کچھ ایسے اصول ہیں جن کے تحت آپ دین کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتے. دین آپ کے لیے بنیاد ہے, اسی دین کے لیے آپ اپنا وطن قربان کر دیتے ہیں، زمین قربان کر دیتے ہیں، گھر قربان کر دیتے ہیں، بیوی بچے قربان کر دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دین کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. جس دن آپ نے دین کو چھوڑ دیا، آپ اس لشکر میں شامل ہوں گے جس نے حسین کو چھوڑ دیا. جس دن آپ نے دین کو چھوڑ دیا، اس لشکر میں شامل ہوں گے جس نے علی کو چھوڑ دیا. یعنی دین اصل ہے. اب جب دین اصل ہے تو دین کہتا ہے کہ دین کے حکم کے نفاذ کے لیے جن ہستیوں کو برسر اقتدار آنا چاہیے وہ ہیں جو علی اور علی کی طرف سے ہوں. ہر ایرے میرے کو اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ کے اندر، پوری تاریخ کے اندر، یعنی امیر المومنین سے لے کر آج تک تشیع کی تاریخ میں، تشیع ہمیشہ حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے رہنے والے مکتب کا نام ہے. کبھی آپ نے اس پر توجہ دی؟ مکتب تشیع ہمیشہ ہمیشہ بلا استثناء حکمرانوں کے مقابلے میں مکتب تشیع ہمیشہ کھڑا رہا ہے، ہمیشہ. اور ہر دور میں ان اہل اقتدار فاسد، یہ شرط ذہن میں رکھیے گا، فاسد حکمرانوں کے عزائم کے مقابلے میں اگر کوئی مکتب آئیڈیالوجی اور نظریے کے تحت کھڑا رہا ہے تو وہ مکتب کوئی اور نہیں ہے، مکتب علی و آل علی ہے. مکتب علی کی یہ خصوصیت ہے. اس لیے مکتب علی کے تمام پیشواؤں نے جامع شہادت پوش کیا ہے، اس لیے مکتب علی کے تمام پیشواؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اس لیے مکتب علی کے تمام پیشواؤں نے زہر کھائی لیکن زہر خورانی کے باوجود انہوں نے دین نہیں چھوڑا، لوگوں کو اللہ سے جوڑے رکھا. اس لیے ایسے ایام آئے، آپ ذرا تاریخ پڑھی، عمریوں کے دور میں تو بہت ظلم ہوا لیکن جب عباسی آئے تو عباسیوں نے ان سے بھی بڑا ظلم کیا. اس پر کبھی تحفے ملی تو بات کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، جب عباسیوں نے ظلم کیا نا، ایسے مواقع آئے جب زندانوں کے در کھولے گئے تو بڑے بڑے زندانوں میں بیسیوں ہزار لوگ حب اہل البیت کے جرم میں ان زندانوں میں موجود تھے. ان کو کھانے کے لیے صرف اتنا ملتا تھا جس سے وہ زندہ رہ سکیں، لیکن لباس ان کا چھین لیا گیا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ جب حجاج کے زندانوں سے، حجاج کی موت کے بعد لوگوں کو نکالا جا رہا تھا تو دیکھا ایسا منظر تھا کہ یہ جو زندان کے اندر قیدی تھے ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں تھا، جرم علی کا شیعہ ہونا تھا. اور وہ نماز کے لیے ان کے پاس لوگ ہوتا تھا تولیہ، تو وہ ایک باری باری سب نماز کے وقت میں پہنتے تھے، باقی اوقات میں سکڑ کر یوں بیٹھتے تھے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ سے بچا سکیں. سب کی نگاہ یا آسمان کی طرف ہوتی تھی یا زمین کی طرف، تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں. اس کیفیت میں وہ سالہ سال زندانوں میں گزارتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے علی کا رستہ نہیں چھوڑا. ظلم کی ایسی انتہا، لیکن مقابلہ کیا. آج بھی اس لیے جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کا دین حکومتوں کے ہاتھوں میں گر بھی نہیں ہوتا. توجہ ہے میں نے کیا کہا؟ حکومتوں کے ہاتھوں علی کے چاہنے والے اور علی کے پیروکار کا دین گر بھی نہیں ہوتا. حکومت وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے دین کے نفاذ کا ذریعہ بنے اور نبی کریم اور آل نبی کے فرامین کے مطابق ہو، ورنہ وہ طاغوت ہے، رحمان نہیں ہے. رحمانی حکومت نہیں ہے، وہ طاغوتی حکومت ہے. اور طاغوتی حکومت کی مدد کرنا بھی، حتیٰ جہاں طاغوت عام انسانوں پر ظلم کرے، ستم ڈھائے، وہاں پر اس کی مدد کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے جنگ لڑنا ہے. لہذا ہمارے ہاں بڑے سٹرکٹ عقائد اور نظریات ہیں اس حوالے سے، بڑے
پیور کلیئر کٹ اور شفاف کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کی مدد کرنا ان کے ظلم اور جبر کے امور میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے جنگ ہے۔ یہ تشیع کا نظریہ ہے، تشیع کی میراث ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشیع اس عالمگیر حکومت کے انتظار میں ہے جو اللہ کی حکومت ہوگی اور تمام زمین پر ہوگی، اور عادلانہ اور منصفانہ حکومت ہوگی۔ سبحان اللہ جیبن محمد والے ہوں، اب آپ ذرا مزید تھوڑا سا آ جائیے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی آپ کو معاشرے میں اپنے دین اور مذہب کی وجہ سے، دین اور مذہب یہ ذہن میں رکھیے گا، دین اور مذہب نہ ہو، دین نہ ہو تو پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر دین کی وجہ سے آپ کرتے ہیں، دین کی وجہ سے آپ نقصان اٹھاتے ہیں، دین کی وجہ سے آپ دنیا سے جاتے ہیں، دین کی وجہ سے دنیا سے محروم ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے بچوں سے محروم ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے آل و اولاد سے محروم ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے لوگوں کے تخت و تشنیع اور تیروں کا نشانہ بنتے ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں، بد قسمت نہیں ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ دین کے کام آ سکیں، یہ تو فخر کا باعث ہے، یہ تو افتخار کا باعث ہے، سربلندی کا باعث ہے۔ اس لیے کہ آپ دین کی وجہ سے گالی کھا رہے ہیں، آج تک امیر المؤمنین اور ان کی اولاد کو اسی انسانی معاشرے میں کچھ لوگ برا بلا کہتے ہیں، کیوں؟ ان کے دین کی وجہ سے۔ نعمت ہے یہ، اور یہی شاید ہماری نجات اخروی کا سرمایہ ہو۔ اس لیے اگر کسی کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے تو دین کہتا ہے وہ خانوادہ سرفراز، سربلند اور خوش قسمت خانوادہ ہے جس کے بیٹے کو اللہ نے یہ صلاحیت دی، یہ استعداد دی، یہ توفیق دی کہ وہ جام شہادت نوش کر سکے۔ اگرچہ بچے کا بچھڑنا، کسی عزیز کا یوں جدا ہونا، گولیوں کا شکار ہونا تلخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس تلخی سے انسان کے اندر دکھ، ماتم کی کیفیت اور غم و اندوہ جنم لیتا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اسی میں اللہ کی رضا ہے، اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اگر اللہ اس کو قبول کرے۔ اس لیے مصائب اور آلام سے بھاگنا نہیں چاہیے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو سمجھایا، فرمایا کہ البلاء، توجہ چاہیے آپ کی، توجہ ہے، البلاء للولا، جس کے اندر ہماری ولایت ہے اس کو اپنے آپ کو بلاؤں اور آزمائشوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، بلا نہیں آ رہی، مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو اپنے ایمان، اپنے دین، اپنی پوری زندگی پر تجدید نظر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے خرابی کہاں پر ہے، کیوں کسی امتحان کا سامنا نہیں ہو رہا۔ اس لیے بلا، آزمائش اہل دین اور اہل ولا کی شرط بھی ہے، علامت بھی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو اس طرح سے تیار کریں گے، تب جا کر امام عصر کے سپاہی بن سکیں گے اور بنا سکیں گے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، اسی لیے یاد رکھیے گا کہ اجتماع میں نہیں، انفرادی زندگی میں بھی آپ اور آپ کے جوان کے اندر، آپ کے بچے کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ارد گرد کے تمام لوگ مل کر اس پر ستم کریں، لیکن وہ اتنا پاورفل ہو روح کے اعتبار سے، بدن نہیں، بدن کمزور ہے، زخم لگے تو درد ہوتا ہے، لیکن اس کی جس کی روح مضبوط اور بڑی ہوتی ہے وہ بدن کے زخموں کو قبول کرتا ہے اور اس کی لذت سے اپنی روح کو بڑھاتا ہے، اس کی روح بڑھتی ہے۔ یہ علی کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اصحاب علی جو آج دلوں میں زندہ ہیں ان کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس ولی کی محبت میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے محسوس کیا، دیکھا، درد کو چکھا، لیکن جب بولتے تھے تو علی کی مدح و ثنا ہی بولتے تھے اور دشمن کے اس روب میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آئے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا کہ کربلا اس حریت فکر کو زندہ کرنے کا نام ہے، اور عزاداری سید الشہداء عزاداروں کے اندر اس روح کو جگانے کا نام ہے۔ اس روح کو اگر یہ روح نہیں جاتی تو پھر کون سی عزاداری ہے، پھر کون سا ماتم ہے؟ میں نے کہیں سنا کل پرسوں کچھ دوستوں نے مجھے بتایا، کچھ عزیزوں نے، کہ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ مجلس ہو گئی اور ہم سے کہا جا رہا ہے صرف آپ نے مسائل پڑھنے ہیں اس لیے ہم نے صرف رونا ہے۔ بھائی مکتب تشیع رونے کے لیے نہیں ہے، علی کے دشمنوں کو رونے کے لیے ہے۔ مکتب تشیع اپنے آپ پر رونے کے لیے نہیں ہے، علی کے دشمن کو رونے کے لیے ہے۔ ہاں جب آپ حسین کا غم محسوس کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، نیچرل ہے یہ۔ لیکن اصل جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ کربلا کی وہ جرأت کی روح، ایثار کی روح، حریت کی روح، حمیت کی روح، بیداری کی روح، جرأت کی روح، بہادری اور شجاعت کی روح، شہادت کی روح اپنے معاشرے کے ہر حبیب ابن مظاہر کے اندر پیدا کر دیں، ہر علی اکبر کے اندر پیدا کر دیں، ہر علی اصغر کے اندر پیدا کر دیں، اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو زینب و ام کلثوم کا نقش دکھا کر بتا دیں کہ ہمارے اندر زینبی روح پیدا ہونی چاہیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ حقیقی معنوں میں حسین کے عزادار ہیں، تب آپ حقیقی معنوں میں کربلائی ہیں۔ کربلائی ہونا آسان تو نہیں ہے، کربلائی ہونا آسان نہیں ہے۔ کربلا کی سرزمین وہ ہے جس پر باقی ساری زمینوں کو رشک آتا ہے، روایات میں ہے تمام زمینیں کربلا کی زمین پر رشک کرتی ہیں کہ تم پر حسین رہا اور حسین نے اپنا خون بہایا ہے۔ جس دل میں حسین نے اپنا گھر بنایا ہو اس دل پر باقی تمام دلوں کو رش کرنا چاہیے، تو شرط کیا ہے؟ وہ دل پاکیزہ ہو، وہ دل طاہر و مطہر ہو، وہ دل منور ہو۔ واپس آتے ہیں اسی اپنے موضوع کی طرف، جب مکتب تشیع کی آپ بات کرتے ہیں تو تشیع اس لیے ہر دور میں ظلم کے مقابلے میں مقاومت، استقامت، سربلندی اور عزت نفس کی بقا کی جنگ کا مکتب ہے۔ اس جنگ کا مکتب جہاں پر کوئی گروہ ہو یا فرد ہو ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہا اور آخری وقت تک کھڑا رہا۔ آج کا دور بھی مستثنا نہیں ہے۔ یمنیوں پر یہ سارا ظلم کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ سارا ظلم یمنیوں پر کیوں ہو رہا ہے؟ افغانستان کے اندر اتنے لوگ مارے گئے جرم علی کی ولایت کا اعتراف، کیوں مارے گئے؟ پاکستان کے اندر گزشتہ اس پورے عرصے میں 30,000 کے قریب علی کے موالی اس جرم میں یہ علی کے موالی ہیں شہید ہوئے۔ کیوں شہید ہوئے؟ دیکھیں دو طرح سے لوگوں کو مارا جاتا ہے، ایک حادثہ کی طور پر کہیں پر بم رکھ دیا، جو بھی لوگ اس کی لپیٹ میں آئے مارے گئے تاکہ خوف اور ہراس کی کیفیت پیدا کی جائے اور سیاسی فائدہ اٹھایا جائے۔ اب اس میں ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، فرق نہیں پڑتا، چونکہ جس نے رکھا ہے اس کا مقصد اس معاشرے کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ ایک ہے نہیں، اس کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس عقیدے کو آپ نے مارنا ہے تاکہ اس عقیدے کو کمزور کیا جا سکے اور جو اس عقیدے کا حامل ہے اس کا رستہ روکا جا سکے۔ اس لیے جو بندہ جو انسان عقیدے کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ اس دوسرے کی نسبت بڑا مختلف ہوتا ہے جو اس حادثے میں مجموعی طور پر کسی سازش کا شکار ہوا. یہ اپنے عقیدے کی بقا کے لیے مارا جا رہا ہے. آپ کو اور ہمیں جو نشانہ بنایا گیا گزشتہ 35 سالوں میں وہ اسی بنیاد پر تھا.
چونکہ ان کا عقیدہ علی ولی اللہ ہے اور علی ولی اللہ کا عقیدہ دنیا کے اندر عادلانہ حکومت کے قیام کی بنیاد ہے.
جو بات سمجھانے کی وہ یہ ہے علی ولی اللہ 1400 سال پہلے کا ایک مردہ نظریہ نہیں ہے, زندہ نظریہ ہے اور ہر دور کا نظریہ ہے اور تا قیام قیامت انسانوں کو حیات ابدی دینے کا نظریہ ہے. اسی بنیاد پر ہر دور میں مخالفت ہوتی ہے, ہر دور میں. اب آپ آج دیکھیے جب نظریے کی بات ہوگی تو نظریے کی بات میں پھر کمپرومائز کوئی نہیں ہوتا ہے. نظریہ ایسا نقطہ ہے جس پہ گرے ایریا کوئی نہیں آئے, یا بلیک ہے یا وائٹ ہے. یہ مجھے نہیں پتا مجھے اس کی تشریح کرنی چاہیے یا آپ سمجھ میں ہیں, جو نہیں سمجھے وہ ذرا سلوات بھیجیں. سمجھانے کی ضرورت ہے. گرے ایریا کا مطلب کیا ہے اور بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے اور اس ولایت کی قیمت کو سمجھتا ہے اور وہ قیمت ادا کرنے کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر تیار ہوتا ہے, چاہے وہ اکیلا ہو یا فوج کے ساتھ ہو, لشکر کے ساتھ ہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل وائٹ ہے, بالکل ایک طرف. اور ایک وہ ہے جو بلیک ہے, جو علی کے نظریے کے مقابلے میں, علی کی ولایت کے مقابلے میں کھڑا ہے اور مکمل طور پر کھڑا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے علی کے اس نظریے سے, ولایت علی کے نظریے سے جنگ کرنی ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہے.
گرے وہ مسلمان ہے جو علی کی محبت بھی رکھتے ہیں اور علی کے نام پہ کٹ مرنے سے ڈر کر بھاگ بھی جاتے ہیں,
اور عام معاشرہ ان افراد پر زیادہ مشتمل ہے. اس لیے حسین ابن علی کے دور میں 61 ہجری میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 72 نکل آتے ہیں لاکھوں میں سے اور باقی لاکھوں جو ہے خاموش تماشائی ہیں.
یہ جو خاموش تماشائی ہے یہ بے دین لوگ نہیں تھے, بے نماز نہیں تھے, بے روزہ نہیں تھے, حج کے منکر نہیں تھے, زکات کے منکر نہیں تھے, لیکن مستحق کوش, مستحق پسند, وقتی فوائد کو ابدی فوائد پر فوقیت دینے والے. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے.
علی کو وہ چاہیے جو بالکل وائٹ ہو اور مقابلے میں بالکل بلیک.
آج کے دور میں بھی یہی امتحانات ہیں اور آگے آنے والے دور میں بھی یہی امتحانات ہوں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے جہاں پر ظلم ہوگا علی والا اٹھ کھڑا ہوگا,
جہاں ناانصافی ہوگی علی والا اس ناانصافی کے مقابلے میں زبان کھولے گا, جہاں ظلم ہوگی بربریت ہوگی علی والا اس کے مقابلے میں خاموش رہنا جرم سمجھے گا, اس لیے کہ اس گرے ایریا سے وہ نکل رہا ہے, وہ وہاں کا باقی نہیں ہے.
جو خاموش ہے وہ اس گرے ایریا کا رہنے والا ہے, رہائشی ہے.
پاکستان کے اندر گزشتہ ان 35 سالوں میں لشکر بھی بنے, دہشت گردی بھی ہوئی, شیعہ کشی بھی ہوئی, دھماکے بھی ہوئے, فرقواریت کا بیج بویا بھی گیا, فرقہ پرست جماعتوں کو اٹھایا بھی گیا, ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی, ان کو اسلحہ بھی دیا گیا, ان کو ٹارگیٹس بھی دیے گئے, کشمیر اور افغانستان کے بہانے ان کو پال کر پاکستان کے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کی کھلی اجازت بھی دی گئی. یہ سب کچھ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ہم نے نہیں کیا. کیا ریاست نے, کیا حکومتوں نے, کیا اسی ملک کے اندر ہوا,
اور اس کا نتیجہ 30,000 کے قریب جوانان نے ملت تشیع کا بے گناہ قتل. لیکن اس پورے عرصے میں آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہوگا کہ مکتب تشیعوں کی طرف سے کوئی جتھا اٹھا ہو, اس نے لشکر فلان بنایا ہو اور بے گناہ انسانوں کا قتل شروع کر دیا ہو, آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا. ہاں ایک گروہ اٹھا تھا, وہ بھی ہمارے اداروں کی مرہون منت تھا, ہمارے اداروں نے بنایا اٹھایا تاکہ بیلنس کیا جا سکے, اور بیلنس پالیسی کا مقصد آپ کے سامنے ہے, اس پر میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا اس وقت. لیکن جو دین کے فالوور تھے انہوں نے کبھی بھی جتھے بنا کے بے گناہوں کے قتل عام کا سرٹیفکیٹ کہیں نہیں دیا, کیونکہ ہمارے دین کے خلاف ہے. ہم تو کافر کو مسلمان کرنے آئے ہیں, مسلمان کو کافر کرنے نہیں. اس لیے ہمارے مزاج اور ہمارے فکر کے خلاف ہے. ہم تو نبی کریم کو مانتے ہیں جس نے کافر کو بھی سینے سے لگا کے اس کے دل میں محبت کے ذریعے سے ایمان داخل کرنے کی کوشش کی, تلوار کے زور پہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوا کر اس کے دل کو کافر نہیں رہنے دیا. وہ لطیفہ ہے اگرچہ, کہتے ہیں کسی صاحب نے ہندو کو گرایا جنگ میں اور کہا کہ کلمہ پڑھو, اس نے کہا کیا پڑھوں, کہا کلمہ پڑھو, کہا کیا پڑھوں, کہا کلمہ پڑھو, کہا وہ کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں پڑھوں, کہا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے. جب آپ دین کے فالوور ہوں گے تو پھر آپ دین کو عقل اور فکر کے رستے ان کے قلوب میں منتقل کریں گے, لیکن جب آپ اقتدار کے فالوور ہوں گے تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے دین کے نام کو استعمال کریں گے. اب گزشتہ اس پورے عرصے میں پاکستان کے مختلف حصوں میں ہمارے جوانوں کو اٹھایا جاتا رہا, اغوا کیا جاتا رہا, اور بالکل بے نام, کسی کو نہیں پتا کہاں پر چھپایا گیا, کیوں چھپایا گیا, کیوں اٹھایا گیا. کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے؟ کیا یہ ریاست کے قوانین کے مطابق ہے؟ نہیں. پھر اس کا مطلب ہے یہ بدماشی ہے, اس کا مطلب ہے یہ غنڈہ گردی ہے, اس کا مطلب ہے یہ لاقانونیت ہے. اگر لاقانونیت کا ارتکاب ایک عام شہری کرتا ہے اور اس کی سزا اس کی گردن کاٹنا ہے, تو وہی جرم جب آپ کریں گے تو آپ کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے. اس لیے کہ آپ میں اور اس میں ایک شہری ہونے کے ناطے کیا فرق ہے؟ آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے کہ قانون کو پامال کر کے معاشرے کے شریف شہریوں کو اٹھا کر ان کو بلیک میل کرے اور ان سے پیسے لے, ان پر ظلم کرے, پھر ایک عرصے تک ان کو غائب رکھے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. ابھی آپ نے رمضان مبارک میں دیکھا کہ اسی گمشدہ جوانوں کے خاندانوں نے جا کر جب صدر کے گھر کے سامنے دھرنا دیا تو اس کے نتیجے میں کافی سارے جوان واپس آ گئے. میرا ایک سمپل سوال ہے کہ بھائی یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہاں پر دھرنا نہ دیتے تو یہ بے گناہ آتے نہیں. اگر یہ بے گناہ نہیں تھے, گناہگار تھے, تو کیسے آپ نے چھوڑ دیا؟ کیسے وہ اپنے گھروں میں ہیں؟ اگر وہ گناہگار تھے تو آزاد کیوں ہیں؟ اگر آزاد ہوئے تو آپ نے کس گناہ میں ان کو پکڑا تھا جو اتنے عرصے ان کو ٹارچر کیا؟ ارے منطقی اور بالکل دو جمع دو چار کی طرح کے سوالات ہیں. اور یہی صورت اب بھی ہے, اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندانوں میں ہیں لیکن خلاف قانون, خلاف آئین, اور کوئی نہ بولتا ہے, نہ کوئی ادارہ اس کا نوٹس لیتا ہے, اور نہ پوچھتا ہے کہ بھئی کس قانون کے تحت تم یہ کام کر رہے ہو. اگر واقعی وہ مجرم ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کر دیں, کوئی آپ کو روتا تو نہیں آئے, نہیں آپ کو کوئی ایکسٹرا مطالبہ کرتا ہے. اگر آپ عدالتوں میں پیش نہیں کرتے تو آپ محافظ نہیں ہیں, لٹیرے ہیں. آپ محافظ اور پاسبان نہیں ہیں, قاتل ہیں. آپ اس ملک کے مدافع نہیں ہیں بلکہ عوام پر ظلم کرنے والے ڈکٹیٹر ظالم ہیں. اپنے ڈنڈے کا آپ خلاف قانون استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہی کام معاشرے کے اندر شروع کر دیں, یعنی لاقانونیت کا بیج آپ خود بو رہے ہیں. درست نہیں ہے, کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف, ریاست کے قوانین کے خلاف ہے,
جب ایسا ہے تو پھر یہ چیز کوئی پاکستانی شہری قبول نہیں کرتا، کوئی پاکستانی شہری. آج ہم سب مل کر کشمیر کے حوالے سے رونا روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ٹی وی پہ بولتے ہیں، اجتماعات میں بولتے ہیں، مجالس میں بولتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے، ہم ان کے ظلم کے خلاف رو رہے ہیں. تو ہمارے اپنے ملک میں اگر یہ ہو تو ہم خاموش رہے، چاہے ایک بندہ کیوں نہ ہو، اگر ایک بندہ ہے تو ایک روپیہ چوری کرنے والا بھی چور ہے، کروڑ روپیہ چوری کرنے والا بھی چور ہے، ایک قتل کرنے والا بھی قاتل ہے، دس قتل کرنے والا بھی قاتل ہے. تو اس لیے چاہے ایک بندہ ہو یا سو بندے، اگر آپ نے خلاف قانون ان کو اٹھایا اور زندانوں میں رکھا، والدین سے ملنے نہیں دیا، عدالتوں میں پیش نہیں کیا، ان کا کوئی جرم بھی آپ بتانے سے قاصر ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجرم ہیں، اس ریاست کے بھی مجرم ہیں، آئین کے بھی مجرم ہیں اور اس قوم کے بھی مجرم ہیں. اور یہ جرم قابل قبول بھی نہیں ہے اور قابل بخشش بھی نہیں ہے. سب آپ دیکھیے میں محمد والے محمد ذرا زیادہ اونچی آواز ہے، سب آپ دیکھیے میں محمد والے ایک دفعہ پھر سب آپ دیکھیے میں محمد والے حضرت علی اصغر کے مصائب کا دن اور مصائب کی رات. حضرت علی اصغر کون ہے؟ حسین ابن علی کا ششماہا شہزادہ، ششماہا شہزادہ. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آپ کی اپنی عملی زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل ہو، اس مشکل کے حل کے لیے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیں تو ایک دروازہ ائمہ نے بتایا ہے اور وہ ہے باب الحوائج کا دروازہ. اور علی اصغر کو ائمہ اہل بیت نے باب الحوائج قرار دیا ہے. 6 ماہ کی عمر نہ دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھیے. باب الحوائج کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کی برابری کا دروازہ ہے. جو بھی شخص، 3 ہستیوں کے حوالے سے ہمیں روایات میں ملتی ہیں، ایک حضرت عباس علمدار باب الحوائج، باب الحوائج، ایک حضرت علی اصغر باب الحوائج ہیں، اور ایک امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام باب الحوائج ہیں. یعنی یہ جو باب الحوائج کا لقب ہے، معصوم کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے، 2 ان ہستیوں کو دیا گیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انتہا کے مقرب ہیں، اور ایک معصوم امام کا لقب ہے. علی اصغر کے حوالے سے آپ اپنی زندگی میں ذرا تنہائیوں میں جائیں، تنہائیوں میں جا کر ان کو یاد کریں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. سلام پیش کرنے کے بعد ان کی جو زیارتیں زیارات کی کتابوں میں منقول ہیں ان کو پڑھیں، اور پھر ان کے نام پر لوگوں کے درمیان خیر بانٹیں، نیکیاں بانٹیں. آپ کی زندگی کی کوئی مشکل ہو، اگر تبدیل نہ ہوئی تو مجھے بتا دیں، میرا گریبان تھام لوں. حضرت علی اصغر باب الحوائج، یہ علی اصغر کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے پہلے اہل البیت کے آخری شہید ہیں. آخری شہید، جب سب شہید ہو گئے اور حسین ابن علی کربلا کی تپتی ہوئی اس ریگزار پر اکیلے رہ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دیکھا اکیلے ہیں، پھر فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو زہرا کے اس دلبند کی مدد کر سکے، کیا کوئی ہے جو علی کے اس تنہا بیٹے کی مدد کر سکے، کیا کوئی ہے جو رسول کے اس اکیلے فرزند کی آج کربلا کے میدان میں مدد کر سکے. کہیں سے جواب نہیں آیا. جواب جب نہیں آیا تو سمجھ گئے کہ اب شہادت کا وقت شروع ہونے والا ہے. واپس آئے خیمے میں, اور خیمے میں جب آئے تو دیکھا خواتین سب کی سب مخدرات اور بیبیاں رو رہی ہیں. کیا ہوا؟ جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے یہ معصوم بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے اور اپنے گہوارے پر قرار نہیں پاتا, بار بار گر جاتا ہے, بار بار گر جاتا ہے. اندر گئے, فرمایا کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو. دیکھا بچے کے لب خشک ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ماں تین دن سے پیاسی ہے, دودھ خشک ہو چکا ہے, بچے کو پینے کے لیے دودھ نہیں مل رہا. بچے کے لب خشک ہیں لیکن بچہ رو رہا ہے. بچے کو اٹھایا اپنی آغوش میں, باہر آئے. جب باہر آئے لشکر اشقیا نے دیکھا تو ان کو یہ خیال گزرا کہ حسین اب آخری وقت میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. میدان میں آگے گئے. مختلف مورخین نے مختلف مناظر بیان کیے ہیں. ایک مورخ لکھتا ہے کہ جب آگے گئے تو لشکر اشقیا میں چمے گوئیاں شروع ہوئی کہ اب حسین کیا کرنے لگے ہیں. قریب پہنچے اور کہا کہ لوگوں تمہاری نظر میں میں مجرم ہوں, اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس بچے کو پیاس لگی ہے, یہ جو فرات کے پانی میں روانی ہے اگر اس کے دو قطرے اس بچے کو مل جائیں تو بچے کو نئی حیات مل جائے, میں نہیں پیوں گا, تم اس بچے کو پلاؤ. لیکن خاموشی, اس خاموشی کو دیکھ کر بعض نے لکھا کہ حسین ابن علی نے بچے کو زمین پر رکھا, خود دو قدم پیچھے ہٹے اور کہا کہ آؤ اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. کوئی آگے نہیں بڑھا, بچے کو اٹھایا. جب بچے کو اٹھایا تو لشکر اشقیا میں ایک بلبلا کوہرام مچ گیا کہ کسی نے کہا دینا چاہیے پانی اور کسی نے کہا نہیں. اس اثنا میں عمر سعد نے حرملہ کو آواز دی, حرملہ کہا. یہ جو حرملہ کے تیر کا قصہ آپ پڑھتے ہیں نا, یہ قصہ نہیں ہے, ایک حقیقت ہے اور عجیب حقیقت ہے. جنگوں میں عربوں کے ہاں تین طرح کے تیر استعمال ہوتے تھے, تین طرح کے. ایک وہ تیر جو سیدھا تھا, اس کی ایک ہی نوک ایک ہی پھل ہوتا تھا. دوسرا وہ جس کے دو پھل ہوتے تھے, دو پھلوں والا تیر گھومتے ہوئے جاتا تھا اور بدن میں پیوست ہو جاتا تھا. تیسرا تیر وہ تھا جس کے تین پھل ہوتے تھے, تین پھلوں والا تیر میدان کے سب سے بڑے شاہ سوار کے لیے استعمال کیا جاتا. جب یہ اپنے دائرے میں گھومتے ہوئے آتا تو سامنے والے کے وجود کو اور جسم کو چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے باہر نکل جاتا. آج چونکہ امام حسین اس شش ماہ کو لے کر میدان کربلا میں آئے ہیں تو حرملہ نے جو تیر نکالا ہے وہ تین پھلوں والا تیر ہے. تین پھلوں والا تیر جب کمان پہ چڑھا اور کمان سے یہ تیر رہا ہوا تو ایک دفعہ اللہ اکبر کی آواز کربلا کے میدان میں گونج اٹھی. آسمان نے دیکھا, زمین نے دیکھا, کیا دیکھا؟ تیر آیا, علی اصغر کے گلوں سے ٹکرایا, علی اصغر ہوا میں اچھلے, آغوش حسین میں گرے. جب آغوش حسین میں گرے تو تاریخ نویس کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا بچے کی آواز نہیں نکلی, بس اس کے ہونٹ تھے جو کبھی بند ہوتے تھے کبھی کھلتے تھے, ایسے جیسے کسی مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکالتے ہیں, کچھ دیر مچھلی تڑپتی ہے اچھلتی ہے, اس کے بعد جب بے جان ہو کر گر جاتی ہے تب منظر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جسم بے حرکت ہوتا ہے, صرف اس کے لب کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں, لب کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں. آج علی اصغر کی یہ حالت تھی کہ اس بچے کے لب کھل رہے تھے بند ہو رہے تھے. حسین ابن علی نے اس خون کو اٹھایا اپنے چہرے پہ ملا, بعض لوگوں نے دکھایا کہ آسمان کی طرف پھینکا, آسمان سے دوبارہ یہ خون زمین پر نہیں گرا. لے کر آگے بڑھے, اب تاریخ کہتی ہے کہ سات مرتبہ خیمے کے قریب آئے, پہلی دفعہ آئے واپس مڑ گئے, پھر آئے واپس مڑ گئے, پھر آئے واپس مڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ رباب کے سامنے علی اصغر کا یہ ننھا سا لاشا لے کر کس چہرے کے ساتھ جائے, کیسے حضرت رباب کا سامنا کرے. رباب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اصغر کا لاشا اور کٹی ہوئی گردن دیکھی تو رباب کی ایک چیخ نکلی, آگے بڑھی, اس بچے کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, کیا فرمایا؟ فرمایا, اے میرے چھوٹے سے ننے منے مجاہد بیٹے, کیا تجھ جیسے معصوم بچے کو اونٹ کی طرح سے دبا کیا جاتا ہے؟ اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب کبھی حضرت رباب جب تک زندہ رہی, کربلا کے بعد ایک سال زندہ رہی, تاریخ کہتی ہے کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, ہمیشہ دھوپ میں ہوتی تھی. یہاں تک کہ جب شام سے ان کو واپس مدینہ لایا گیا تو مدینہ میں بھی ہمیشہ اس کڑکتی دھوپ میں سائے میں نہیں بیٹھتی تھی. جب مدینہ یہ قافلہ پہنچا اور وہاں پر عزاداری سید الشہداء کا فرش بچھایا گیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ قریش کی بڑی بڑی خواتین اور سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں حضرت زینب کی اس مجلس میں آ رہی تھی. ایک سردار کی بیٹی نے داخل ہو کر دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک خاتون دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے, چہرہ کالا ہو چکا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, رو رہی ہے. جب قریب آئیں تو کہا کہ اے کنیز, جاؤ اندر سائے میں بیٹھ جاؤ, کیوں دھوپ میں بیٹھی ہو؟ جیسے ہی یہ جملہ زینب کے کانوں سے ٹکرایا, تڑپ کر باہر آئی, کہا کہ تم نے کس کو کہا کنی؟ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا کہ میرے حسین کی بیوی, حسین کی زوجہ حضرت رباب ہے. ان کا علی اصغر جس دن سے قتل ہوا اور جس کیفیت میں قتل ہوا, یہ خاتون دھوپ میں کبھی نہیں بیٹھی. اب تو کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی مرغ کی گردن کٹی ہوئی نظر آئے تو وہاں پر بھی رباب کی آواز بلند ہوتی ہے, واہ اصغرا, واہ اصغرا.